أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. یہ سورہ مائدہ ہے. غالباً ہم لوگوں نے کبھی سورہ مائدہ کا درس کیا نہیں, ہو سکتا ہے کچھ اس میں سے منتخب آیتوں کا ہو گیا ہوں. ایک سو بیس آیتیں ہیں اور سولہ رکوع ہیں اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں, یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں. جو سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوتے ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں, جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتے ہیں ان کو مکی کہتے ہیں. ہجرت کے بعد کہیں بھی نازل ہو جائیں, چاہے پھر مکہ آنے کے وقت میں ہوئے ہیں, تو بھی مدنی کہلاتے ہیں. مائدہ جو ہے وہ مائدہ کو کہتے ہیں, دسترخوان کو کہتے ہیں, کھانے کے لیے جو بچھایا جاتا ہے کپڑا اس کے لیے کہتے ہیں. اسلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کھانے لگیں تو اس کے لیے کوئی کپڑا بچھایا جائے, پھر اس پہ کھانے کو رکھ کر کھایا جائے, یعنی کھانے کا برتن اس پر رکھا جائے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو کہ کھانا ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کا شکریہ ادا ہو, اس کا احترام کیا جائے. کھانے کا احترام جو ہے نا اسلام کے احکام میں سے ہے, کھانے کا اکرام ہونا اور نعمت کی قدر ظاہر ہونا. نعمت کی قدر منعم کی قدر کو بتاتی ہے, اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یہ کانا یعظم النعمت وان دقت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی تعظیم فرماتے تھے اگرچہ کہ وہ بہت معمولی کیوں نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ادب کرنا اور ان کا اکرام کرنا اللہ کی وجہ سے ہے, لہذا مخلوق کی وجہ سے اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی رعایت میں بعض مرتبہ لوگ کھانا چھوڑتے ہیں, بے التفاتی برتتے ہیں, بے توجہی برتتے ہیں. متکبرین کے طریقے پر کچھ کھا کے کچھ چھوڑنے کو بڑاپن سمجھتے ہیں, پلیٹ کو باقی چھوڑ دیا, گوشت وغیرہ ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ہڈی سے پوری طرح نہیں لیا بلکہ موٹا موٹا جو ہاتھ میں آ گیا لے لیا, بقیہ بھی گوشت اس کو لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیا, برتن اچھی طرح سے صاف نہیں کیا بلکہ برتن میں بہت کچھ لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیا. تو لوگ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے کہ اگر میں نے پیالہ پوری طرح صاف کیا تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے. متکبرین جو ہیں چونکہ وہ کھانا زیادہ ہونے کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانا بہت ہے, اور لاوبالی پن ظاہر کرتے ہیں کہ چھوٹی چیزوں کی ہم تو کیئر بھی نہیں کرتے ہیں, پھینکنے کی عادت ہوتی ہے بہت کچھ. تو ان کی دیکھا دیکھی میں ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں, مطلب غیر متکبرین بھی کرتے ہیں. تو یہ سب نعمت کی بے اکرامی میں ہے. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو خوب اچھی طرح صاف کرنے کو کہا. انگلیوں پر کھانا لگ جائے تو اس کو اچھی طرح لے لینے کو کہا کہ انگلیوں پر سے کھانا پوری طرح سے لے لیا جائے. کوئی چیز گر جائے ہاتھ سے تو اس کو اٹھا کے کھا لینے کو کہا. کیونکہ جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پورا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ایک جز ہے. اب ایک جانور کا گوشت اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا, ہم کھا رہے ہیں, اور اس کی دو چار بوٹیاں, دو تین بوٹیاں اس میں سے موٹی موٹی توڑ لی, بقیہ اور گوشت لگا ہوا ہے, ہڈی کو چھوڑ دیا اس کو. اس نے تو اپنی جان دے دی, اور آپ اس کے ساتھ میں یہ حالت کر رہے ہیں کہ اس کی اتنی قدر تک نہیں کی جا رہی کہ گوشت اچھی طرح سے لے لیا, کھا لیا جائے اس کا. تو اس وجہ سے اسلامی تعلیم میں غیر اسلامی تعلیم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے, اکرام ہونا. اکرام کی وجہ سے دسترخوان ہے, اور اکرام ہی کی وجہ سے عاقل اور معقول, کھانے والا اور کھائی جانے والی چیز ایک سطح پہ ہونا ہے. جہاں آدمی بیٹھا ہے وہیں کھانا رکھا ہو, آدمی اوپر ہو کھانا نیچے ہو یہ بھی صحیح نہیں, آدمی نیچے ہو کھانا اوپر ہو یہ بھی صحیح نہیں. عاقل اور معقول کی سطح ایک ہونا. اور دسترخوان کی ایک وجہ یہ ہے مائدہ کی کہ اس کو اس کے اوپر کوئی چیز چھوٹ جائے, گر جائے, رہ جائے تو آدمی اس کو کھا سکے, تاکہ نعمت کی ناقدری نہ ہو. اس لیے دسترخوان ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر اگر کوئی چیز گرے تو کھانے میں ناگواری نہ ہو, اس لیے اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس سورت کو سورہ مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک معجزے کا بیان ہے, اس میں مائدے کا ذکر ہے, وہ معجزہ مائدہ سے ہی متعلق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ یہ درخواست کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ہمیں آج پکا پکایا کھانا کھلا دیں, وہ تو قدرت والے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا, فرمایا کہ یہ بے ادبی کا حصہ ہے, جو ترتیب اللہ نے بنائی ہے, محنت کرو, پیسے سے غلہ خریدو, غلہ خرید کے روٹی بناؤ, روٹی بنا کے کھاؤ, سالن کی چیزیں خریدو, سالن بناؤ پھر کھاؤ. جو چیزیں بغیر بنائے کے سالن کا کام کرتی ہیں, شہد ہے, یہ چیزیں ہیں, دودھ ہے وغیرہ, ان کے ساتھ کھا لو. ترتیب تو یہ ہے. اب پکا پکایا آنا یہ ترتیب کے خلاف ہے, اور ترتیب کے خلاف جو ہے نا مطالبے کا حق انتہائی محبوب کو ہوتا ہے. یہ خاص سمجھنے کی بات ہے, تھوڑی اچھا مضمون ذہن میں آ گیا. ایکسپیکٹیشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی سنت کے خلاف کا, یہ مقام ناز میں ہوتا ہے, مقام محبوبیت میں ہوتا ہے. اور محبوبیت میں محبت کا کچھ کرنا پڑتا ہے, محبت کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اگر محبت کو ثابت کرنے کے موقف میں آدمی نہیں ہے تو اللہ کی سنت کو توڑنے کی درخواست نہیں کرنا. ہمارے پاس, ہمارے ساتھ تو ایسا, ہمارے ساتھ کرامت ہو جائے, ایسا فضل ہو جائے, ایسی مدد ہو جائے, کچھ کرنا نہ پڑے, پھر سب کچھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو قدرت والا ہے, اس کے لیے محبوبیت چاہیے کہ وہ اپنی سنت چھوڑ دیں. یا مسلمان جیسے کہ ویسے رہیں گے, آپ اپنی مسجد کی حفاظت کرو, کیوں کریں؟ عادت اللہ کے خلاف, سنت کے خلاف ہے, ترتیب سنت کے خلاف ہے. سنت یہ اللہ تعالیٰ کی, سنت سے مراد اللہ کی سنت. سنت کہتے ہیں عادت کو, کام کرنے کے طریقے کو. اللہ نے اپنے کام کرنے کا طریقہ انسانوں جو مقرر فرمایا اس عالم میں, وہ اسباب کے ساتھ ہے. इसका इससे जोड़, इसका इससे जोड़, इसका इससे जोड़, ये चाहिए तो ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, उसी तरीके से जाना चाहिए। मोहब्बत अगर है, मोहब्बत का गलबा है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह ताला से कहा जा सकता है कि आप ऐसा कर दीजिए, और वो करते थे भी, बहुत हुआ है ऐसा, और बहुत करते हैं ऐसा, बहुत किया है ऐसा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम मोहब्बत पर थे, सबूत भी दे दिया अपनी मोहब्बत का, तो दोस्ती पक्की होने के आसार हो जाते हैं ना। उसमें फरमाया कि मुझे जिंदा करके दिखाओ, मर्दों को आप जिंदा करेंगे, फरमा रहे ना, फरमाते हैं, और बिल्कुल पक्की बात है, जब आपने फरमा दिया तो हो गया, नहीं होने की कोई वजह नहीं। अच्छा मेरे को करके दिखाओ मेरे सामने, ठीक है करके दिखाता हूं, देख मुझे क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम है कोई उसमें। अगर कोई दूसरा आदमी अल्लाह से, अल्लाह को चैलेंज करे कि आप ऐसा करो, ये गलत, आप ये बोलने वाले को अपना मुंह देखना पड़ता है, ये मुंह और मसूर की दाल बोलते ना, असल में ये मुंह और मंसूर की दार है वो, यानी मंसूर की दार पे चढ़ने के लिए, मंसूर की तरह सूली पे चढ़ने के लिए हौसले वाला आदमी चाहिए होता है। ये बेहौसले वाला आदमी, बेमोहब्बत का, बेश का, बेमारिफत का, वो थोड़े ही उसका हौसला कर सकता है, पिटाई हो जाती है। बाज़ लोग चाहते हैं कि मेहनत न करें, काम हो जाए, बाज़ लोग चाहते हैं कि मेहनत न करें, एकदम लखपति करोड़पति हो जाएं। दुनिया के कामों में ऐसा बहुत होता है, या हम ये चाहें कि मेहनत न करें और बिल्डिंग पेड ऑफ हो जाए, इदारा चल जाए, मेहनत न करें और हाफिज हो जाए मेरा बच्चा, खुद मेरा बच्चा मेहनत न करे और हाफिज हो जाए करामाती तौर पर, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह करामाती तौर पर हाफिज पैदा हो गए, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं हाफिज पैदा हो रहा। बेवकूफी है, नादानी है। दीन फैल जाए, मेहनत न करें और दीन दुनिया में फैल जाए, मेहनत न करें और मुसलमानों को इख्तदार मिल जाए, दीन पर न चलें लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि हम उम्मत है लिहाजा हमें इज्जत मिल जाए, ये सब वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो तवक्को रखने की सलाहियत नहीं होने की बुनियाद पर है। तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की सुन्नत को तोड़ने का मुतालबा करना, ये मोहब्बत की वफादारी में, मोहब्बत के सबूत के बाद सही है, उसके बगैर सही नहीं है, उसके बगैर हलाकत का हलाकत है। बाद मर्तबा यह होता है कि आदमी खुद बोल तो नहीं सकता ऐसा, लेकिन जिसके बारे में गुमान हो कि वो ऐसा कर सकता है उससे कराना। जैसे यहां ऐसे ही हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वालों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अल्लाह से बोल के करा दो ये काम। ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं चाहिए था, ईसा अलैहिस्सलाम को तो, उनको तो खाने पीने से दिलचस्पी नहीं थी, जाहिद थे वो बहुत ही। हज़रत ईसा और हज़रत यहया ये जाहिद तरीन लोगों में से हैं पैगम्बरों में, पैगम्बरों में भी जाहिद तरीन लोगों में से हैं। कुछ नहीं रखते थे अपने पास, कोई अपनी मिल्कियत में चीज रखने के कायल ही नहीं थे। जहां मौका हुआ ठहर गए, एक प्याला साथ में रखते थे, एक कंघा साथ में रखते थे, ओढ़ना ओढ़ना बिस्तरा कुछ नहीं, एक आदमी को देखा कि वो अपने हाथ से बाल सही कर रहा है तो कंगा भी सबका कर दिया था, इसके बगैर काम चल सकता है। बस उसी में सफर करते थे सारी दुनिया का। मशहूर यह है कि कश्मीर का भी सफर किया है उन्होंने, तारीख में यह है कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी उनका क्याम कुछ दिन रहा है। वल्लाहु आलम बिहकीकत लाल कहां कहां, चूंकि सयाहीन में से थे वो, अल्लाह वाले जो होते हैं पैगंबर और औलिया उनकी किस्में हैं बहुत सी, उसमें से एक किस्म यह होती है कि वो एक जगह टिके नहीं रहते, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, पूरी दुनिया में फिरते ही रहते हूं। ان کو سیاحین کہا جاتا ہے، زاہدین ہوتے ہیں وہ. حضرت عیسیٰ کو تو ضرورت تھی نہیں ایسی چیز کی، ان کو نہ خواہش تھی ایسی چیز کی، لیکن ان کی قوم نے ان سے کہا کہ آپ کا یہ مقام ہے، آپ کی سنی جاتی ہے. کیا کرنا، اس کو اوپر کروں ذرا. آپ کا یہ مقام ہے، آپ کی سنی جاتی ہے، لہذا آپ درخواست کیجیے اللہ پاک سے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنے سے پہلے ان کی تربیت فرمائی، تھوڑی فرمایا کہ یہ مت کرو تم. کہنے لگے نہیں، آپ دعا کیجیے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، ہم آپ کو اتنا چاہتے ہیں، اللہ کو اتنا چاہتے ہیں، ہماری عید ہو جائے گی اور آپ کی ایک معجزہ، آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہو جائے گا اور اضافہ ہو جائے گا ایک معجزے کا. آپ تو بہت معجزے والے ہیں، ایک اور معجزہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے معاہدہ اتار دیا، پکا پکایا اتار دیا. قرآن پاک میں جو ایسے واقعات ہیں نا، وہ اپنے لیے تو انتہائی فائدہ مند ہیں ہی، لیکن اگر آپ عیسائیوں میں، عیسائیت کے رنگ میں اس کو پیش کریں تو ڈائریکٹ قرآن پاک کی تبلیغ ہے. یہ واقعہ کس کا ہے؟ جیزس کا ہے. اور یہ واقعہ کس کا ہے؟ جیزس کے ماننے والوں کا ہے، یعنی عیسائیوں کا ہی قصہ ہے یہ، اور ان کے اولیاء کا. ظاہر ہے کہ ان کے جو صحابہ تھے وہ ظاہر ہے کہ اولیاء تھے، صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولیاء تھے، ان لوگوں کا ہی قصہ ہے، ان کے بزرگوں کا ہی قصہ ہے. اب جو خاص ان لوگوں میں درخواست کرنے والے تھے وہ اس مقام کے نہیں تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں تو تھے. ایسے بہت قصے ہیں قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں بہت قصے ہیں عیسائیوں کے، اور اس میں بھی ہیں. ان کا ایک خود ایک الگ اگر کوئی سلیکشن ہو کے کلیکشن ہو جائے نا، مطلب اس میں انتخاب کر کے کوئی آدمی اس کے اوپر ورک کرے، تو وہ ایک تبلیغ کے لیے بہت اچھا مواد ہے کہ دیکھو قرآن پاک میں تو آپ کے بارے میں یہ لکھا ہے، قرآن پاک میں آپ کا قصہ یہ لکھا ہے، تمہارے قصہ یہ ہے. پیش کرنے کا کی حکمت ہمارے پاس نہیں ہے. اور جو ان لوگوں میں گھس کے پیش کرنے والے ہیں وہ اسلام کی ترجمانی کرنے والے نہیں ہیں، ان کی جو ہے نا اوبھگت کرنے والے، چاؤ چمچا کرنے والے ہیں خالی، کہ کسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ مل کے ایسی بات کریں کہ جس سے وہ ہم سے تھوڑا خوش ہو جائیں. تمہارے پاس جو چیز ہے اس کی قدر نہیں ہے، وہ زیادہ اہم تمہارے پاس ہے کہ آپ ٹروت بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، تھرو ان کے سامنے رکھا جا سکتا ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس کو ایکسپٹ کرو. تو یہ قصہ تو ان کا ہی ہے. اور چونکہ ہر زمانے کے نبی کے ماننے والے، ہر زمانے کے نبی ہمارے نبی ہیں اور ہر زمانے کے نبی کے ماننے والے مسلمان ہوتے ہیں، لہذا وہ مسلمانوں کا قصہ ہے. اس لیے جب عام مفسرین اور علماء بیان کرتے ہیں تو وہ بحیثیت مسلمانوں کے واقعے کی نقل کرتے ہیں. ان کے لیے یہ چام ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ عنوان خاص ہے، اس لیے آپ ان کی طرف منسوب کر کے سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح ماننے والے لوگ ایسے تھے تمہارے لوگوں میں سے، ورنہ وہ مسلمانوں میں سے بھی تھے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکی پکائی چیز اتار دی تھی، اس کو مائدہ کہتے ہیں. وہ واقعہ پیش آیا تھا. پھر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو اس کے بعد میں جو اس میں ہدایت دی جائے اس پر عمل کرنا، ورنہ عذاب دیا جائے گا. چونکہ یہ ناحق، یہ ایک ایسی چیز کا مطالبہ ہے جو تم یعنی اپنی حدود کو کراس کر کے، اپنی باؤنڈری کو پار کر کے مانگ رہے چیز. وہ جو میں نے کہا نا محبت کا مقام، مقام محبت میں ہو کر، مقام ناز میں ہو کر اللہ تعالیٰ کی سنت توڑنے کا یہ درخواست کی جا سکتی ہے اللہ سے. تمہارا تو یہ مقام ہے نہیں، اور تمہارے کہنے پر ہمارے نبی نے دعا کی، نبی کی دعا کرنے پر ہم دے رہے ہیں، لیکن تم کو اس کا ادب کرنا پڑے گا. اگر تم نے اس کی رعایت نہیں کی تو میں سزا دوں گا. رعایت کہاں سے کر سکتے تھے؟ رعایت کرنے کے اہل ہوتے تو درخواست ہی نہ کرتے، کیونکہ رعایت کرنے کا اہل والا صاحب معرفت ہوتا ہے، اور صاحب معرفت ناز میں کبھی نہیں جاتا، نیاز میں رہتا ہے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ناز کے والا تو بہت استثنائی شکل میں، حال میں پیش آ جاتے ہیں، کوئی خاص مصلحت میں پیش آ جاتے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورت المائدہ ہے. تو اور قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ پوری سورت میں اگر کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا آ گیا تو اس واقعے کی مناسبت سے نام رکھ دیتے ہیں. اب سورہ مائدہ نام رکھا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری بحثیں جو اس کے اندر آئیں گی وہ مائدہ سے متعلق رہیں گی. اسی لیے قرآن پاک کے اسلوب کو بھی جاننا ضروری ہے کہ انداز کیا ہے اس کا. اب ہمارے پاس اس زمانے میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ چاپٹر کا جو نام آپ دے دیں گے اس میں اس سے متعلق بحثیں رہیں گی ساری، اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری، اس کا بیک گراؤنڈ، وہ بھی جو بھی ہے، اس کے تفصیلات، اس کے جزئیات، اس کے مسائل، اس کے احکام، اس کے فضائل، اس کے بارے میں وعید وعدے جو بھی ہیں وہ آئیں گے. قرآن پاک میں تو ایسا نہیں، اسی لیے وہ ہر چیز کا ایک انداز ہے، قرآن پاک کا بھی اپنا ایک انداز ہے. سورہ بقرہ اگر نام رکھ دیا تو یہ نہیں کہ گائے سے متعلق ساری بحث ہے اس میں، سورہ فیل نام رکھ دیا تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فیل سے متعلق بحث ہے اس میں، اس میں فیل کا ذکر آ گیا تو نام اس کا ویسا ہو جاتا ہے. اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے سورت فیہ ذکر المائدہ، سورت المائدہ کا مطلب ہے کہ ایسی سورت جس میں مائدہ کا ذکر ہے. سورت فیہ ذکر البقرہ، یہ ایسی سورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہے. بقرہ سے متعلق سورت نہیں ہوتی ہے، مائدہ سے متعلق سورت نہیں ہوتی ہے. حق تعالی شانہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. مفسرین فرماتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا ایمان والے کے فرائض میں سے ہے، صفات ایمان میں سے ہے، ایفاء عہد، عہد کو نبھانا، وعدے کو پورا کرنا. یہ وعدے مالیات کی لین کے ہوں کہ جانیات کی لین کے ہوں، وقتی ہوں، عارضی ہوں، مستقل ہوں، جس چیز کو پورا کر سکتا ہے آدمی اسی کا وعدہ کرے، جس چیز کو پورا نہیں کر سکتا اس کا وعدہ نہ کرے، اگر وعدہ کرے تو اس کو نبھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی وعدے کی خلاف ورزی کرنا، اذا وعد اخلف، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے، ایمان والا جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے لہذا مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اگر وہ پورا نہیں کیا جا سکتا تو معذرت کر لینا ہے، اور اگر یہ اندازہ تھا کہ پورا کیا جا سکتا ہے اور پھر وعدہ کر لیا اور وعدہ نہیں کرنے کا حال پیش آ گیا کہ وعدہ ایفا کرنے، وفا کرنے کا حال پیش آ گیا کہ نہیں کر سکتے، معذرت کرنا ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، میرے ذمہ تھی یہ بات، لیکن یہ عذر میرے ساتھ پیش آ گیا ہے، اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا. گول نہیں پھرا دینا، بھاگ نہیں جانا، غائب نہیں ہو جانا، چھپ نہیں جانا. قرضہ لے لیا، 15 دن میں پورا کرنے کا وعدہ کیا، اب 15 دن ہو گئے فون ہی نہیں اٹھا رہے، قرضے والے کا فون آ رہا فون ہی نہیں اٹھا رہے، مسجد میں دیکھ لیا کہ وہ آیا ہوا ہے تو دوسری مسجد چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونے کا ہے. جو وعدہ کرو وہ پورا کرو. اب یہ وعدے جو ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں وعدہ ہوتا ہے نکاح کی وجہ سے، تو جو وعدے اس میں ہوئے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. معاملات میں وعدے ہوتے ہیں، یہ چیز فراہم کر دوں گا، یہ چیز اس کوالٹی کی فراہم کر دوں گا، یہ چیز اتنی مدت میں فراہم کر دوں گا، وہ پورا کرنا ضروری ہے. حج کے بارے میں لوگ وعدے کرتے ہیں ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، عمرے کے بارے میں اگر پورا کر سکتے ہیں تو وعدہ کرنا، اور اگر پورا نہیں کر سکتے ہیں تو نہیں کرنا. آپ بول دینا کہ یہ چیزیں ہم سے متعلق نہیں ہیں، کہا نہیں جا سکتا کہ یہ وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کلیئر کر دینا. اور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا بولیں گے اور دوسرا آدمی ان کو جھاپ میں ڈال سکتا ہے تو ہمارا کسٹمر مار کھا جائے گا. یہ نادانی ہے. کسٹمر ایسے آدمی کا کبھی مار نہیں کھاتا جو اپنی بات کا سچا پکا ہو. وقتی طور پر لگتا ہے کہ دوسرے آدمی نے اس کے کسٹمر لے لیے، لیکن یہ ہے کہ دوسری مرتبہ میں لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کون سا آدمی بات میں کتنا پکا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آپ یہاں ٹھہر جائیے میں ابھی آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے آنے تک ٹھہرتا ہوں یہاں پہ. وہ گیا اور جا کے بھول گیا. دوسرے دن اس وقت تک آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تیسرے دن اس وقت تک آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس کو جب یاد آیا کہ اسے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ وہیں ہوں گے، وہ بھی اتفاق سے تیسرے دن جا رہا تھا تو مل گئے. کہنے کہ یار تم تو یہاں مجھے بٹھا کے گئے، تم نے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے وعدہ کر لیا تھا تم سے کہ میں بیٹھ رہا ہوں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا، فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، فرمایا کہ آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. بس ظاہر ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں رہنا ہے، استنجا کر کے وہیں رہنا ہے، نماز پڑھ کے وہیں رہنا ہے، بیٹھے رہے رہنا ہے. کیوں؟ ایک آدمی نے وعدہ کیا ہے، میں نے اسے بات کر لی تھی کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے نا، اس کو آخری حد تک نبھا کے دکھا گئے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. مسلمانوں میں سے یہ چیز نکل گئی، وعدے کو پورا کرنے کی. اور وعدے کو پورا کرنے والی چیز اگر نکل گئی تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اعتماد ختم ہو جانے کے بعد میں پھر نہ آدمی کی عزت رہتی، نہ آدمی کے کاروبار صحیح رہتے. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ کان مؤمنا خالصا، تین چیزیں وہ ہیں کہ جو آدمی کا اگر کسی آدمی میں ہوں گی، کان منافقا خالصا، تین چیزیں وہ ہیں کہ اگر کسی آدمی میں وہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ منافق ہوگا خالص. اور ایک حدیث میں وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ کہ وہ نماز پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے اور دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں، پھر بھی وہ منافق ہے. اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اذا اؤتمن خانا، جب امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے. جب بھی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، پکا منافق ہے. اگرچہ کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. علماء کرام نے اس بات کا مطلب یہ بتایا، چونکہ یہ گناہ ہے وعدہ خلافی کرنا، اور گناہ کے باوجود ایمان والا ایمان والا رہتا ہے، منافق نہیں ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس اسلوب سے آپ نے کیوں بتایا؟ اس انداز سے آپ نے اس لیے بتایا کہ اس کی نفرت ایمان والے کے دل میں بیٹھ جائے. دوسرے، حضور کے فرمانے کا مطلب ہے کہ یہ ہے خالص ایمان کی، خالص نفاق کی صفات، اختیار کر رہا ہے ایمان والا. مومن منافقین کی صفتوں کو اختیار کر رہا ہے، تو جو جس کی صفت اختیار کرے گا اتنا اسے متاثر ہوگا، اس کے اثرات تو اس کے اندر آئیں گے ہی. غرض یہ کہ وعدہ وفائی جو ہے نا، یہ ضروری ہے. اسی واسطے خاص طور پر حکم اوفو، پورے کرو بالعقود وعدوں کو. ایک بات آ گئی ذہن میں، تبلیغ میں بھی جب ارادے کرائے جائیں نا، نیتیں کرائے جائیں، تو وہ وعدہ ہی ہوتا ہے. اسی لیے بہت زیادہ بیتکی انداز میں نیتوں اور ارادوں کے کرانے کا اہتمام غلط ہے. صاف سیدھی تشکیل کرو کہ بھائی جو آپ بول رہے ہیں سوچ کے بولو، آپ کا پکا ارادہ ہے، نیت سچی ہے آپ کی، تو بولو، ورنہ ضرورت نہیں ہے بولنے. یہ دین کے ساتھ تلاعب ہو جاتا ہے، جب بولے جب بیتو کی نیت کرا رہے ہیں، دین کے ساتھ تلاعب ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سب سے پہلے تشکیل میں، علماء کرام کی تشکیل میں، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پر ہی ہوئی تھی، تو ہم نے بھی اپنا نام پہلی مرتبہ وہیں دیا تھا. تو چونکہ سارے علماء تھے وہ، تو تشکیل ختم ہونے کے بعد دعا سے پہلے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو آپ حضرات نے نام دیے ہیں، یہ اللہ سے وعدہ ہے. یہ جو آپ نے نام دیے ہیں، یہ اللہ سے وعدہ ہے، دھیان رکھنا اس بات کا. یہ فرمایا کہ وعدے کو پورا کرنے کا حکم ہے. تو ان لوگوں کے پاس وعدے کا تو یہی، ارادے کا تو یہی مطلب تھا. ہمارے نے ارادہ نہیں ہے تو نیت کر لو، نیت تو کر لو، دیکھا جائے گا. نہیں، ایسے اس کو آسان نہ بنایا جائے، اس میں لوگوں کے اندر بات مشہور ہو جاتی ہے، غلط مطلب ڈیولپ ہو جاتا ہے. ارادہ ہے، بس ارادہ ہے، پھر تشکیل، حتیٰ کہ آپ کو اصول کی گشت کی ضرورت نہ پڑے، اس کو ترغیب ایسے دو، کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ، چونکہ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں آج ہی صبح میں جاؤں گا، دوپہر میں جاؤں گا، اس وجہ سے اصول کی گشت کرنی پڑتی ہے. محنت تو کرنی پڑتی ہے بندے پر، لیکن جو کرنے والا ہے وہ بعض مرتبہ جوش میں آ جاتے ہیں اور ہر سال چار مہینے لکھا دیے، भाई क्यों लिखाया था, इतना हौसला था कि पूरा कर सकता था तो क्यों लिखाया, नहीं लिखाना चाहिए। मतलब नहीं लिखाना चाहिए का मतलब ये कि लिखाया तो पूरा करना चाहिए, और पूरा नहीं कर सकते तो फिर ऐसी बात ना बोलो ताकि दीन की बात में खेल तमाशा ना हो जाए। कोई सारी उम्र लिखा देता है, कोई हर महीने हर साल चार महीने लिखा देता है, अल्लाह ताला के यहां पूछे उसकी। अब नई मुसीबत, वो कहेंगे कि ये वादा कर लिया था, जो नहीं किया नहीं गया, वो तो नहीं गया, उम्मत का जो नुकसान हुआ अपना जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, एक नई पकड़ सामने, क्योंकि वो तो पूछा जाने वाला है। और मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला अपने किए हुए वादे को, अपने साथ किए हुए वादे को पूरा करने का हुक्म फरमा रहे हैं। इन सबको भी शामिल है ये आयत, जो जनरल इंसानों से मखलूकात से वादे होते हैं, मामलात में होते हैं, हुकूक अल इबाद में होते हैं, वो वादों के भी पूरा होने को आयत शामिल है। अल्लाह से जो वादा है उसको पूरा करने का हुक्म दिया गया। अब अल्लाह से वादा क्या है जिसको पूरा करने का हुक्म दिया गया, हमने अल्लाह से क्या वादा किया है? तो कहते हैं कि जो आदमी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और इसको कबूल करता है और इसकी तस्दीक अपने दिल में लाकर उसको मान लेता है, इसी का नाम ईमान है। अगर तस्दीक दिल में नहीं हुई और दिल की सच्चाई के साथ आदमी ने उसको कबूल करके इजहार नहीं किया तो उसको मानना नहीं कहते, उसको सिर्फ जानना कहते हैं। तो मानने का नाम ईमान है, जानने का नाम तो नहीं है। खाली जानता तो हिरकल भी था, जानते तो अबू तालिब भी थे, जानता तो अबू लहब और अबू जहल भी था, मानने नहीं वो लोग, मानने का नाम है। जब एक आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह के मफहूम को अपने दिल से जानकर मान भी लिया और दिल से तस्दीक कर दी कि इलाह जो है वो सिर्फ अल्लाह है, तो इलाह वो होता है जिसके सामने आदमी सरेंडर होता है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, यही बोलते हैं ना लफ्ज नुमाइंदा के लिए, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव मानता है, तर्जुमान है अल्लाह पाक के, अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं और अल्लाह की तरफ से बिठाए हुए हैं, और अल्लाह ने इनके साथ अब जुड़ने को अपने साथ जुड़ना, इनकी इताअत को अपनी इताअत, इनकी मानने को अपना मानना करार दिया है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वादे ही का नाम है असल में। कलमे शहादत और कलमा पढ़ना क्या है, ये वादे का ही नाम है असल में, कि मैं वादा करता हूं, मैंने चूंकि मान लिया अपने दिल में लिहाजा बंदगी का वादा करता हूं, मैंने मान लिया लिहाजा इत्तबाए हुजूर इत्तबाए नबी का वादा करता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला वो फरमा रहे कि ईमान वालों वादों को अपने वादों को पूरा करो। तो कलमे के तकाजों को पूरा करने का मुतालबा है इस आयत में, और कलमे के तकाजे, कलमे के डिमांड्स, ये पूरे के पूरे कलमे के मशमूलात में से है, यानी वादा हुआ हुआ है इनके ऊपर, क्योंकि जो चीज भी होती है वादे में एग्रीमेंट के अंदर उसके सारे डिमांड्स उसके अंदर आ जाते हैं, उनके साथ ही वादा हुआ करता है वो। उसको फरमाया जा रहा है कि ईमान वालों वादों को पूरा करो, और खिताब भी अल्लाह पाक ईमान वालों से फरमा रहे हैं। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे वास्ते चौपायों में जो बहीमे हैं वो हलाल किए गए हैं। चौपाए दो किस्म के होते हैं, एक चौपाए वो हैं जिनमें सिबा होते हैं, एक वो चौपाए होते हैं जो बहीमा होते हैं। हम लोग चौपायों में जो सिबा होते हैं उनका तर्जुमा दरिंदे से करते हैं, चीता, शेर, कुत्ता, बिल्ली सिबा में है, कुत्ता भी बिल्ली भी, पंजे वाले, कचली वाले, कचली जो गोश्त खाने वाले, गोश्त खाने का दांत रखने वाले, उनको कचली कहते हैं। अब गाय के अंदर कचली देखेंगे तो नहीं मिलेंगी, अब भैंस में नहीं मिलेंगी, अब वो दरिंदे में, तो आदमी में सब मिलेंगी, उसमें कचली भी मिलेंगी, उसमें अनियाब भी मिलेंगे, उसमें सनाया भी मिलेंगे, उसमें अदरास भी मिलेंगे। जितने जानवरों में अलग अलग किस्म के होते हैं ना, सब में ये अपने 32 में सब हैं वो, क्योंकि कभी हम जो है ना, ये जो होती है ना गिलेरी वगैरह, गिलेरी खरगोश वगैरह जैसा खाते ना वैसा खाते हैं हम लोग। अभी कल हम वो बींजा कर रहे थे, ऐसा ऐसा कुट 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 बींज आते हैं ना, सीड्स जो आते हैं आप सीड्स को जब खाएंगे तो वैसे ही खाएंगे जैसे कि खरगोश खा रहा है, गिलहरी खा रही है, वो सनाया से खाते हैं। गोश्त खाना होगा तो हमारे चार हमारे गोश्त खाने के हैं, गोश्त काटने के हैं, और तरकारी चाबनी है, रोटी चाबनी है, चावल चाबना है, घास चाबना है, सलाद चाबना है, तो अजरात है हमारे वास्ते। तो सिबा कहते हैं उनको जो कचली वाले होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, वो हलाल नहीं है। ये बहिमा के लफ्ज ने उनको निकाला है असल में। तो जानवरों में जो बहिमा है यानी जो दरिंदे नहीं है बल्कि चरिंदे हैं, चरने वाले हैं, दरिंदों में जो चरने वाले हैं वो तुम्हारे वास्ते हलाल किए गए हैं। इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय उनके जो तुमको अलग से बताया जाएगा कि बावजूद बहिमा होने के फिर भी नहीं खाना है। बाजे ऐसे हैं कि हैं तो वो बहिमा लेकिन आप खा नहीं सकते, जैसे गधा है, गधा वही खाता है जो कि गाय खाती है, दांत भी उसको वैसे ही हैं जैसे गाय को हैं। सिबा में से नहीं है वो, मुर्दार खाने वालों में से नहीं है, चीर फाड़ के खाने वालों में से नहीं है। अच्छा अजीब बात है, इल्ला मा युतला अलैकुम बोल के गधे का जिक्र नहीं है कुरान पाक में, हदीस में है। इसका मतलब यह है कि जो इस्तिस्ना करने का है, जरूरी नहीं है कि हम कुरान में ही करें, हम दूसरे तरीके से भी कर देंगे आपको। बहुत जगहों पर कुरान पाक में आपको ऐसा मिलेगा कि हुजूर की कही हुई बात एक हिस्सा है बात का, कुरान पाक में दूसरे हिस्से में उसका जिक्र आया है। कुरान पाक में एक हिस्सा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें दूसरे हिस्से में हदीस में बयान फरमाया है। आज ही एक साहब पूछ रहे थे कुरान में है या हदीस में है, सवाल करने का अंदाज ये होना चाहिए कि क्या अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है, क्या दीन में ये बात है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है। तहवील क़िबला है ना, कि अब आप बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करने के बजाय बैतुल्लाह की तरफ मुंह करो, और हमने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करने का जो तुमको हुक्म दिया था वो तुम्हारे आजमाने के लिए था, ये कुरान पाक में है। कहां दिया था बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करने का हुक्म? कुरान में तो कहीं नहीं है, तो हुजूर ने दिया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था वो तो हदीस में मिलेंगे ना आपको। तो हदीस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। फिर कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि अब जो हमने तुमको वो हुक्म दिया था वो तुम्हारे इम्तिहान के लिए था, अब तुम बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लो। तो कुरान पाक में बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का जिक्र आ गया। हवाला सिर्फ ये दिया गया कि वो जो हुक्म तुमको दिया गया था, हमने जो तुमको दिया था वो तुम्हारे इम्तिहान के लिए था। तो वो जो हमने हुक्म दिया था वो किसकी जुबानी दिया था? अपने नबी की जुबानी दिया था। एक हिस्सा हदीस का है जिसका हवाला कुरान दे रहा है। तो कुरान पाक के पास हदीस में दिया गया वाला हुक्म वैसे ही है जैसे कुरान में दिया हुआ हुक्म है, और कुरान में दिया हुआ हुक्म वैसे ही है जैसे हदीस में बयान किया हुआ होता है। चुनाचे फरमाया कि बहीमतुल अनाम में जो तुमको नहीं खाना है वो हम बाद में बताएंगे आपको, और बाद में हुजूर ने बताया है कि देखो गधा नहीं खा सकते, कहीं तुमको ये शुबा हो जाए कि ये भी बिल्कुल गाय भैंस ही की किस्म में से है लिहाजा इसको खाया जा सकता होगा, नहीं खा सकते। और खिंजीर भी उसी में आता है बहीमा में, क्योंकि वो भी सिबा में से नहीं है, लेकिन उसका जिक्र अलग है बाद आपका कुरान पाक में। इल्ला मा युतला अलैकुम में वो है आगे, कुछ है कुछ नहीं है चीजें। और दूसरी बात यह फरमाई कि हालत एहराम में शिकार करने वाले न हों। हालत एहराम में अगर शिकार करके खाएंगे तो बहीमतुल अनाम भी सही नहीं है। हालत एहराम में अगर आप हैं तो शिकार, और वो भी शिकार की चीज है, तो फिर शिकार करके हालत एहराम में खाने की इजाजत नहीं है बहीमा को। गैर शिकार में है, गाय खा लेते हैं हम लोग, बीफ लेम खा लेते हैं हम लोग, चिकन खा लेते हैं हम लोग, शिकार करके खाने की इजाजत नहीं है। फरमाया कि बहीमतुल अनाम तुम्हारे वास्ते हराम हलाल है सिवाय उनके जिनको बयान किया जाएगा, जो यहां नहीं बयान किया गया। इससे एक बात और समझनी होती है, वो ये कि बात एक जगह पूरी होना जरूरी नहीं होती। अब इल्ला मा युतला अलैकुम में क्या क्या है वो तो यहां है ही नहीं, वो तो कहीं और है बाद में जाके। अब एक नए आदमी को कहां समझ में आएगा कि इससे इसमें जो मुस्तस्ना है, इसमें जो एक्सेप्शन है वो कहां कहां है और क्या क्या है। फरमाया कि बहीमतुल अनाम में एक तो वो जो हम अलग से बयान करेंगे, और एक वो है कि जो बहीमतुल अनाम हलाल है वो शिकार की हालत, वो एहराम की हालत में शिकार करके न हो। अगर एहराम की हालत में शिकार किए हुए होंगे तो फिर वो हलाल नहीं होगा आपके वास्ते। अब इसमें क्या बात है, एहराम की हालत में शिकार से क्यों मना किया? इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह पाक हुक्म लगाते हैं जिसका वो इरादा करते हैं। आपको कहूं ये काम क्यों दिया गया है, काहे के लिए दिया गया है, क्या इसका रीजन है, क्या वजह है, तुम्हें क्या? और हम हकीम हैं, हिकमत वाले हम हैं, उसमें कोई मसलहत हिकमत वजह जरूर होगी। हकीम का फेल हिकमत से खाली होता ही नहीं, जब उसने हुक्म दे दिया तो उसमें हिकमत है, उसमें मसलहत है, उसमें वजह है, बगैर वजह के हम कोई काम क्यों बोलेंगे? तो इसलिए वो वजह नहीं बताई कि शिकार की हालत, शिकार करके हालत एहराम में शिकार करके नहीं खाना है, ये हुक्म हमने क्यों दिया है। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह पाक जिसका इरादा करता है हुक्म देता है, तुम्हारा काम मानने का है। उलमा ने यही फरमाया कि असल अल्लाह ताला के अहकाम को पहुंचाने में जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो हिकमत अमली होना चाहिए उलमा की, वो यही होनी चाहिए। लोगों को मुतमईन करने के लिए जो लॉजिक बयान करते हैं वो इंतहाई नामाकूल हरकत है, ये लिखा है किताबों में। लोग लॉजिक पूछते हैं वो नामाकुल दर नामाकुल है, और जो लॉजिक बताने पे चले जाएं वो भी नामाकुल है, क्योंकि लॉजिक आपकी अपनी निकाली हुई है, पता नहीं वही लॉजिक है या कोई और लॉजिक है। अगर कोई वो लॉजिक वो वजह किसी और वजह तरीके से हासिल कर ले तो नमाज इसलिए पढ़ो ताकि एक्सरसाइज हो जाए, तो वो बोलता है कि मैं एक घंटा जिम को जाके आता हूं, तुम पांच नमाजों में उतनी एक्सरसाइज नहीं करते जो मैं एक घंटे में कर लेता हूं, तो क्या करोगे? ऐसी कोई भी बात निकाल देंगे आप, लॉजिक को नहीं जानो, अल्लाह ताला को मालूम है कि क्यों करना है। और ये कि क्या क्यों क्यों है ये हुक्म, ये अल्लाह ताला की अजमत के कम होने की दलील है, अदब के कम होने की दलील है, इज्जत के कम होने की दलील है। अल्लाह और रसूल की इज्जत और अजमत दिल के अंदर है तो फिर क्यों कैसे क्या है, बस ये इन अल्लाह यहकुम मा युरीद, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाते हैं उसका जिसका वो इरादा करते हैं। उन्होंने इसका इरादा किया, उन्होंने फैसला फरमाया। अब इरादा वो बिला वजह नहीं करते, वो तुमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बिला वजह काम करने की सिफत अपने अंदर नहीं रखते। हकीम जो है ना बिला वजह नहीं कर सकता कोई काम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदी वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम, ऐ ईमान वालों अल्लाह के शाइर को हलाल न करो, यानी अल्लाह तबारक व ताला के जो शाइर हैं उनकी उनकी बेहरमती को हलाल न करो, ये मतलब है, उनकी बेइज्जती न करो, बेहतरामी न करो, और न अशहर हराम को हलाल करो। अशहर हराम चार महीने हैं जिनमें लड़ाई करना मना है, किताल जिसको कहते हैं। إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، چار مہینے اس میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ مہینوں وغیرہ کی ترتیب انسانوں کی نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ 12 مہینے بنائے ہیں، اس میں چار مہینے محترم ہیں، اس میں سے ایک رجب ہے، پھر اس کے بعد میں یہ اشہر حرم ہے تین، شوال ذیقعد ذلحج، रमजान नहीं आता अशहर हरम में, शव्वाल आता है। क्या हिकमत है वो, तो फिर वही मसला आ जाएगा, वो क्या है कि अपने क्या मालूम। शव्वाल और ज़िलहिज्ज लहज में लड़ाई नहीं करना है और रजब में नहीं करना होता है। फरमाया इसको तुम हलाल ना करो, और ना हदी के जानवर को हलाल समझ लो। पहले जमाने में कुर्बानी के वास्ते जो जानवर भेजा जाता था उमरे करने वालों का या हज करने वालों का, वो आदमी साथ भी जाता था नहीं भी जाता था, उसके उसके गले में हदी की अलामत डाल देते थे, उसको छोड़ देते थे कि भाई इसको बैतुल्लाह तक पहुंचा दिया जाए, वहां जाके हरम के अंदर जुबा होगा वो, तो या तो उसको जो है ना जख्मी कर देते थे कहीं से, ऊंट की कोहान वगैरह पर निशान लगा देके थोड़ा सा खून बहा देके उसका अंदाजा लगा देते कि ये अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया गया है, इसको वहां हरम में जाके जुबा होना है। تو چھوڑ دیتے تھے, اکیلا بھی رہا تو لوگ خود ہی ڈھکیل کے اس کو وہاں تک پہنچا دیتے, ارے بھائی یہ حدی کا جانور دکھ رہا ہے اس کو ادھر چلا دو, وہ جا رہا ہے جا رہا ہے, حرم میں چلا جاتا تھا, اب حرم میں غربا کے ہاتھ کو لگ جاتا تھا, اس کو حدی کہتے ہیں. عام طور پر حدی کے جانور پہلے لوٹ مار بہت ہوا کرتی تھی, قافلوں کو لوٹا جاتا تھا, لیکن حدی کے جانور کو نہیں لوٹتے تھے, لوٹنے والے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہا ہے. تو اس کا ہے یہ بیان, کیونکہ یہ حکم پہلے سے بھی تھا پھر اسلام میں بھی آیا. ایسے ہی جن کے گردن میں قلادہ ڈال دیا جائے اس کے ساتھ میں بھی, جانوروں کی خاص علامت ہوتی تھی, ان کو ذبح کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے ام معتمر کی طرف سے یا حاجی کی طرف سے, یہ قران کا ہے یا یہ جناب متمتو کا ہے, یہ ہے ان کی علامتیں بنا دی جاتی تھی, ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا, بغیر ساتھ لے کے گئے بھی ہو جاتا تھا. تو اس وجہ سے ایک کو حدیث سے تعبیر کرتے ہیں, ایک کو قلائد سے تعبیر کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ عمرہ کرنے والے کے بیان میں آپ دیکھیں گے کہ سوق حدی والا عمرہ, غیر سوقی والے والا عمرہ, اور سوق حدی والا حج, غیر سائق الحدی حج الگ الگ ہوتا ہے, بلکہ وہ لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں کہ سائق الحدی کیا ہے, سائق الحدی کیا ہے. قربانی کا جانور آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, یہ ہے بات. وہ اگر قربانی کا جانور آپ کے ساتھ ہے, پہلے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ اپنے ساتھ اپنے قربانی کا جانور لے جاتے, وہاں جا کے کون خریدے گا بھائی 300-350 ریال میں, یہاں سے اپنے کو اپنی انڈین اپنی کرنسی کے اندر سستا مل جاتا ہے, یا خود کا پالا ہوا ہے, خود کے پاس بیل کھیتی ہے وغیرہ ہے, اپنے اپنے جانور ہیں, تو لے کے جاتے ہیں لوگ, پھر شوق بھی ہوتا تھا لوگوں کو, تو ویسے ہی لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ جانور. اس کے احکام ہیں خاص, سائق الحدی آپ ہیں, غیر سائق الحدی آپ ہیں, وغیرہ وغیرہ. غرض اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اشہر حرام ہیں ان میں لڑائی نہ کرو, اور جو حدی اور قلائد ہیں ان کو حلال نہ سمجھو, اور جو اللہ کے شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو. تو شعائر اللہ کے اندر جیسے فرمایا گیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا و مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے, عرفات, مزدلفہ, مزدلفے کے اندر کی جو مسجد ہے, مشعر حرام جس کو کہتے ہیں, فذکر اللہ عند المشعر الحرام, مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو. اپنے کو ملتا ہی نہیں وہ امریکنوں کو, کیونکہ امریکنوں کو مشعر حرام سے بہت دور ٹھہراتے, وہ لوگوں کو جو ہے نا بھیڑ میں, بھڑکڑ میں, کچرے میں نہیں رہنا, بلکہ دور دور سائڈ سائڈ میں رکھتے, مشعر حرام تو دکھتا بھی نہیں وہاں سے. جو اصلی مسجد ہے نا مزدلفے میں, جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے, اور جہاں ٹھہرنا اصل سنت ہے, وہاں تک تو آپ گئے گئے تک صبح ہو جاتی, اتنی دور ہوتا ہے وہاں سے پیدل اگر آپ جانا چاہیں تو. وہ شعائر میں سے ہے, اسی وجہ سے اس کا نام ہی مشعر حرام ہے. اسی طرح کیا ہوا, ادھر رکھ دے سامنے, ہاں یہاں رکھ دو بس. بیت اللہ شعائر میں سے ہے, مقام ابراہیم شعائر میں سے ہے, جمرات شعائر میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کچھ شعائر میں سے ہیں کہ خاص نشانی ہے اسلام کی, مسلمان ہونے کی. جیسے اذان دینا شعائر اسلام میں سے ہے, جیسے داڑھی رکھنا شعائر اسلام میں سے ہے, شعائر میں ہے یہ. تو فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ, شعائر اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی بنائی ہے, جس کو اپنی خاص نسبت عطا فرمائی ہے, اپنے ساتھ منسوب کر کے ان کو عزت دی ہے, آپ اس کی بے عزتی نہ کرو. لا تحلوا شعائر اللہ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, جو آدمی اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے وہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. یہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ ضرور احترام کرے گا, عزت کرنا ہے, احترام کرنا ہے اس کا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه, جو اللہ کی محترم کی ہوئی چیزیں ہیں جو ان کی تعظیم کرتا ہے اسی کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک, یہ فرمایا گیا. تو اس لیے فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام, اور نہ تو تم حلال سمجھو ان لوگوں کو جو بیت اللہ کو جا رہے ہیں. بیت الحرام کو جانے والے لوگ جو ہیں ان آمین معنی قاصدین, ارادہ کرنے والے, حج کو جانے والوں کو مت ستاؤ, عمرے کو جانے والوں کو مت ستاؤ. یعنی یہ حکم خاص طور اصل میں قبیلے جو ہوتے تھے, قبیلے والی بنیاد پر جینے کی عادت تھی. پہلے جو ہے نا حکومتیں نہیں تھی وہاں پہ, کہ حکومت جو ہے نا سیفٹی فراہم کرے, حکومت جو ہے نا جان و مال اور عزت کی حفاظت کرے. عام طور پر رعیت کی, جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے. تو عرب میں حکومت ہی نہیں تھی کوئی, قبیلے تھے خالی, یہ ربیعہ ہیں, یہ مضر ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ بنی سلیم ہیں, یہ بنو غفار ہیں, یہ قبیلے والے اپنا تحفظ خود کرتے تھے اور لڑائی بھی ان میں رہتی تھی. تو ایک قبیلے والے کا آدمی کا پتہ چل گیا کہ دوسرے قبیلے کا ادھر سے جا رہا ہے قافلہ, تو اس کو لوٹ لیتے تھے, کیونکہ جب وہ اس کے پاس محفوظ نہیں ہے تو یہ اس کے پاس کیسے محفوظ رہے گا. تو جان مار کا موقع مل گیا, جان مار دی, جانور لوٹ لینے کا موقع مل گیا, جانور لوٹ لیے, لوگوں کو غلام بنانے کا موقع مل گیا, ان کے بچوں کو عورتوں کو غلام بنا. یہ سلسلہ تھا عربوں کا, عربی زندگی کے اندر جو ہے نا ان کے تحفظات کی شکلیں یہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص طور پر حکم دیا کہ جب مملکت اسلامیہ بنے گی, جب تو بن جائے گی, لیکن اصولی طور پر آپ کو یہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو, دوست قبیلے سے ہو کہ دشمن قبیلے سے ہو, کہیں سے بھی ہو, اگر وہ حج کے لیے جا رہا ہے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے اس کو. اگر وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے تو یہ تھوڑی کہ آپ کے دشمن کے قبیلے کا ہے لہذا اس کو عمرہ کرنے نہ دیا جائے, آپ کے دشمن کے قبیلے کا ہے لہذا اس کو حج کرنے نہ دیا جائے, ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فرمایا کہ آمین البیت الحرام, بیت الحرام کا ارادہ کرنے والے جو یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, بچار اللہ کی رضا کے لیے ایک فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہے. کیونکہ حج تو پہلے سے تھا, حج پہلے سے ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے حج ہے, ہر نبی نے حج کیا ہے, حج کا حکم پہلے سے ہے. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیت اللہ کی تجدید فرمائی ہے چونکہ وہ گر گیا تھا, ورنہ تو اس سے پہلے بھی تھا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں بھی وہ چلتا ہی رہا, ہر زمانے میں بیت اللہ کا حج ہوا ہے. تو بیت اللہ کو آنے جانے والوں کو عزت دینے کا حکم دیا گیا. تو اس میں اگر آپ سے دشمن, اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے, مخالفت ہے, اور آپ نے دیکھ لیا اس کو کہ وہ احرام میں ہے, تو اس کی جان امن میں آ گئی, جب تک کہ وہ عمرے سے فارغ نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ حج سے فارغ نہ ہو جائے, اور جب تک وہ حرم کے حدود میں ہے, حدود حرم میں نہیں مار سکتے دشمن کو, اس کو فرما رہے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, اور جب تم احرام کھول دو تو اگر شکار کرنا چاہو تو شکار کر سکتے ہو. وہ جو کہتا نا کہ غیر محل الصید وانتم حرم, بہیمت الانعام تمہارے واسطے حلال ہیں لیکن آپ احرام کرنے کی احرام کی حالت میں شکار کرنے والے نہیں ہونا ان کا, مگر جب تم احرام کھول چکو اور تمہارا حج یا عمرہ پورا ہو جائے پھر اگر تم کو شکار کرنا ہو تو شکار کرو. اچھا یہاں ایک نازک بات ہے سمجھنے کی تھوڑی سی, اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس حکم کا ایک سیاق سباق ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے. اب بظاہر آپ لفظی ترجمے میں جائیں گے تو یہ ہے کہ اذا حللتم فاصطادوا, جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو, جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو. اب سادہ آدمی اس کو حج کے یا عمرے کے احکام میں سے لے سکتا ہے کہ حج میں کیا کیا کرنا ہے. حج میں یہ ہے کہ ایک چھڑی اور جناب والے ایک ایئر گن اور ایک جناب والا تیر کمان وہ بھی خریدنا ہے احرام کے ساتھ ساتھ. کیوں؟ اس واسطے کہ احرام کھولتے ہی شکار کرنا ہے. حالانکہ یہ حکم کا صیغہ ہے, ایسے حکم کا صیغہ ہے جیسے نماز پڑھو, جیسے زکات دو, جیسے حج کرو, ایسے ہی شکار کرو ہے, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. مگر سب مفسرین اس کو شکار کرو اس حکم میں نہیں لیتے کہ یہ بحیثیت مقصود کے کوئی حکم ہے, بلکہ وہ اس معنی میں لیتے ہیں کہ یہ حکم اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہے جو احرام ہونے کی وجہ سے آپ کو لاگو کیا گیا تھا کہ احرام ہے تو آپ شکار نہیں کر سکتے, لہذا احرام کھول دیے تو اگر شکار کرنا چاہو تو کرو. تو یہ اگر شکار کرنا چاہو باب اقتضاء سے کہلاتا ہے, مطلب اقتضاء ان یہ مطلب نکلتا ہے, اس لیے ترجمے میں ایڈ کیا جاتا ہے, ورنہ ہے نہیں وہاں پہ, وہ لازمی ہوتا ہے وہ. اور اسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو حکم کا صیغہ ہوتا ہے یہ کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا نہیں ہے, یہ جو پوچھتے ہیں نا لوگ, یہ بھی نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے پوچھتے. بعض مرتبہ حکم کا لفظ ہو سکتا ہے مگر کرنا ضروری نہیں رہتا. حکم کا لفظ بہت مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے, حتیٰ کہ دعا میں بھی حکم ہی ہوتا ہے, رب اغفر, پروردگار معاف کر, تو یہ تو حکم ہی ہے. اور کیا ہے جو حکم, ہم حکم کرنے کا جو صیغہ ہے, جو لفظ بنا ہوا ہے نا حکم کرنے کے لیے, دعا میں اور کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ؟ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں, نماز پڑھ جیسا ہے, معاف کر بھی وہی لفظ ہے. دعا میں سارے حکم کے ہی صیغے ہوتے ہیں. چھوٹے کی طرف سے جب بڑے سے جو بات کہی جائے گی, صیغہ تو حکم کا ہی ہوگا وہ, لیکن دعا کہلائے گی, وہ سوال کہلائے گا. وہ بڑا جب چھوٹے کو کہتا ہے تو وہ آرڈر اور حکم کہلائے گا, مگر یہ حکم دینے کے بھی الگ الگ مواقع ہوتے ہیں کہ یہ آیا صرف جواز کو بتانے کے لیے ہے، وجوب کو بتانے کے لیے ہے، فرضیت کو بتانے کے لیے ہے، استحباب کو بتانے کے لیے ہے، یا یہ کہ جناب صرف مذاق کرنے کے لیے ہے، ذلیل کرنے کے لیے بھی حکم ہوتا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو مزہ، مزہ چکھو عذاب کا. اب بھائی اللہ میاں بول رہے ہیں چکھو بول کے اس لیے چکھنا ہے، جب جہنمی کو عذاب دیا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ. تب کوئی بندہ یہ تھوڑی سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بھائی، جیسے نماز پڑھنے کا حکم تھا وہاں تو نہیں پورا کرے، چلو یہاں کرو پورا. وہاں ذلیل کرنے کے لیے ہے صرف. تو کبھی ذلت کے لیے ہوتا ہے، کبھی احانت کے لیے ہوتا ہے، کبھی تخفیف کے لیے ہوتا ہے، کبھی اباحت کے لیے ہوتا ہے، کبھی سنت کے لیے ہوتا ہے، کبھی فرض کے لیے ہوتا ہے. یہ علماء کرام اس کو سمجھتے ہیں کہ کب جو ہے نا کس مقصد کے لیے ہے. قاعدہ اس کا ایک آپ کو بتا دیتا ہوں، عام طور پر قاعدے نہیں بتائے جاتے عوام کو چونکہ یہ اصول فقہ کی چیز ہے. قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تمام قرائن سے خالی ہوگا حکم کا صیغہ تو پھر وہ فرضیت کے لیے ہوگا. قرینہ اگر اس کے ساتھ میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قرینہ صارفہ عن الوجوب، واجب ہونے سے پھیرنے والا کوئی قرینہ ہے وہاں پہ آگے پیچھے، تو پھر وہ حکم جو ہوگا وہ پورا کرنے کے لیے ہوگا. جیسے حضور نے فرمایا اوفو اللحا، داڑھی بڑھاؤ. داڑھی کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں داڑھی فرض ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں فرض ہے، داڑھی سنت نہیں ہے، فرض ہے. جب فرض ہے تو سنت تو پھر ہے ہی، تو اس لیے سنت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنت نہیں ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہے. تب لوگوں کو یہ خلجان ہوتا ہے کہ کہاں ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں ہے اوفو، بخاری شریف میں بہت جگہوں پر ہے یہ بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ. اب یہ جو اوفو کا حکم ہے اس کا کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے، اس حکم کو دوسری طرف لے جانے والا نہیں ہے کوئی لفظ، کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ، لہذا یہ وجوب فرضیت کے لیے. ایسے یہ جیسے نماز پڑھو، نماز پڑھو کا جتنا وزن ہے اوف اللہ کا بھی اتنا ہی وزن ہے، روزہ رکھو کا جتنا وزن ہے اوف اللہ کا بھی اتنا ہی وزن ہے، اسے فرض ہے وہ. تو اگر وجوب کے لیے اگر وہ کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہوتی ہے وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے. دوسری چیز شامل ہوتی ہے تو کون سی دوسری چیز کس طرح کی شامل ہے وہ علماء کرام فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ کیا کریے. جیسے یہاں پر ہے جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، تو یہ جو شکار کرو ہے اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے. یہاں پہ قرینہ کیا ہے، وہ ہے کہ چونکہ پیچھے ایک چیز کا حکم دیا گیا تھا اس کی قید کو برخاست کیا جا رہا ہے، اس شرط کو، اس ریکوائر کو ختم کیا جا رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر آپ کو کرنا ہے اب آپ کر سکتے ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ گھر آنے تک نہیں کر سکتے، بیچ میں آپ کو مرضا موقع مل گیا تو. پہلے تو پیدل سفر ہوتے تھے، چھ چھ مہینے اس میں لگ جاتے تھے، اور درمیانی سفر میں زیادہ تر گزارا شکار پر ہی ہوتا تھا. چھ مہینے کا سفر آپ کا پیدل ہے یا اپنی جواز سواری کے ساتھ میں ہے، تین مہینے جانے کو لگ رہے ہیں، تین مہینے آنے کو لگ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگ رہے ہیں، اس سے بھی کم لگ رہے ہیں. اب تین مہینے کا توشا تو کوئی ساتھ لے کے اپنے نہیں جاتا، چھ مہینے کا توشا تو کوئی ساتھ لے کے اپنے نہیں جاتا تھا، تو یا تو محنت مزدوری کرنے کے لیے بیچ میں ٹھہر کے پھر کما کے کچھ پیسے کما کے کھاتے پیتے آتے تھے، یا پھر جو ہے لوگ اگر اکرام کر دیتے کچھ تعاون کر دیتے تو ان کے ذریعے سے ہوتا تھا، یا پھر جنگل کے درخت پتے اتنے پھل وغیرہ کھا لیے اس طرح سے گزارا کرتے تھے، اور یا پھر شکار کے ذریعے سے، حلال شکار کے ذریعے سے اپنا گزارا کیا جاتا تھا. شکار کا ذکر خاص طور پر یہ مناسبت کے لیے ہے، حالت احرام میں شکار نہ کرو. اب ہم امریکنوں کو یہ بات سمجھنا ہی مشکل ہے کہ بھائی آپ کو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ حالت کون کر رہا تھا حالت احرام میں شکار. ارے تم اکیلے تھوڑے ہی ہو یار، دنیا پڑی ہوئی ہے یہاں پہ اور پوری قیامت تک ہونے والا ہے، پتہ نہیں کب کب کہاں کہاں سے کیسے کیسے لوگ آئیں گے، کہاں کتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں بیت اللہ کو. ظاہر ہے کہ اختہ عالم سے آتے ہیں، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اور پیدل بھی. اور پیدل سفر سب سے زیادہ پسندیدہ ہے حج کا. یاتوک رجالن تو واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالن، حج کا اعلان کر دو لوگ پیدل آئیں گے. پیدل حج کرنا یہ خاص علامتوں میں سے ہے. پیدل حج کرنے سے اتنی نورانیت ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں اسلام پھیل جاتا ہے. محمد عمر پالنپوری فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جانے والے ممالک جو دور دور تک ہیں، جن علاقوں سے مسلمان حاجی پیدل جاتا آتا تھا وہ سب علاقوں میں مسلمان ہیں. پیدل کا عمل جو ہے نا، اسی وجہ سے دعوت میں بھی پیدل دعوت دینے کا ایک مستقل عمل ہے یہ. گاڑی میسر ہے تو پیدل کی کیا ضرورت ہے والی بات میں بھی بہت دنوں تک یہ سمجھتا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں، پیدل مشقت اٹھانا دین کی کام کرنے کے لیے یہ ایک اعمال میں سے مستقل عمل ہے، اس کی ایک اہمیت ہے. تب ظاہر ہے کہ جو لوگ دور و دراز سے مشرق و مغرب کے بلاد بعیدہ سے آئیں گے تو وہ لوگ درمیان میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ان کو مہینوں لگ جائیں گے. جب مہینوں لگ جائیں گے تو آتے ہوئے بھی ضرورت ہے، جاتے ہوئے بھی ضرورت ہے. اب اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں آپ، جانے والا جانوروں کو مار رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو عاشقی کی شان کے خلاف تھی وہ چیز. آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عشق بھی جتا رہے ہیں، محبت بھی جتا رہے ہیں، اور سوائے محبوب کی یاد اور مشغلے کے آپ کو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ شکار کرو وہ شکار کرو. کیونکہ شکار کی خصوصیت یہ ہے کہ منصاد غفلا، شکار کی خصوصیت غفلت ہے. جس کو جس شکار کی عادت ہے وہ خوب اس کا اندازہ کر سکتا ہے، آدمی کو خیال ہی نہیں رہتا، ٹائم گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اپنا کھانا بھول جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، شکار کے پیچھے پڑ گیا تو پڑ گیا. سیادت سید کے اندر غفلت ہے، منصاد غفلا حدیث میں یہ بات، یہ حدیث ہے یہ منصاد غفلا. جب غفلت ہے شکار کے اندر تو بیت اللہ کو جانے والا آدمی اس غفلت کا شکار ہو جائے تو ایسا شکار کہاں جائز ہوگا؟ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ مصلحت ہو، اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیوں ہے. بلکہ جب فراغت ہوگی اب واپس جا رہے ہیں آپ تو بہرحال آپ کو کھانا پینا ہے، زندہ رہنا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ بغیر توشے کے مت جاؤ. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، توشہ لے لو کیونکہ راستے میں شکار بھی نہیں کر سکتے. ہاں واپسی کے اندر اگر شکار کرنا چاہو تو شکار کر لو. اس سے اب آپ کو پورا سیٹ اپ سمجھ میں آ گیا ہوں گا کہ جانوروں کے حلال ہونے کے بیان میں حالت احرام کے اندر حلال نہیں ہے یہ جانور، حلال بھی شکار کر کے کھانا نہیں ہے، بغیر شکار کے کھا سکتے ہو، وہ بھی چیز اس میں آ گئی، شکار کر کے کھانا نہیں ہے، یہ ہے. تو شکار کا اس سے کیا جوڑ تھا وہ بتایا، وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ یہ جوڑ اس کے اندر ہے. اس لیے فرما وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا. پھر فرما رہے اللہ پاک وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر برنگیختہ نہ کرے، آمادہ نہ کرے کہ تم اس کو مسجد حرام سے روک لو. تمہاری بنتی نہیں کسی سے، اس لیے آپ نے کہا کہ تو نہیں آ سکتا. بیت اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، بیت اللہ اللہ کی نسبت کی جو چیز ہوتی ہے اس کی خصوصیت، دین جو ہے نا وہ نہ زبان سے تعلق رکھتا، نہ قبیلے سے تعلق رکھتا، نہ علاقے سے تعلق رکھتا، نہ رنگ سے تعلق رکھتا، نہ نسل سے تعلق رکھتا. لہذا بیت اللہ ایک ایسا دینی کام ہے جو بیت اللہ پر ہی ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا ہے. اب بیت اللہ اپنے دینی فریضے کو ادا کرنے کے واسطے کوئی آدمی آ رہا ہے تو آپ کے موافق آ رہا ہو کہ مخالف آ رہا ہو، یہ ہے وہ وجہ جس میں مخالفین کو بھی روکا نہیں جا سکتا ہے، اس وجہ سے مخالفین بھی پہنچتے ہیں. حالانکہ پتہ ہوتا ہے ان کو کہ بھئی یہ ہمارے مخالفین میں سے، مگر روکتے نہیں. مگر اب وہ اگر اس فتوے کے دائرے میں آ جائیں جس میں روکنے کا جواز ہوتا ہے تو وہ الگ چیز ہوتی ہے، پھر روکا جاتا، ورنہ نہیں عموماً روکا نہیں جاتا. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے، بھڑکائے نہیں کہ تم لوگوں کو روکنے لگو مسجد الحرام سے. مسجد سے نہیں روک سکتے آپ، جیسے میں تم مسجد الحرام سے نہیں روک سکتے ایسے ہی کسی مسجد میں بھی نہیں روک سکتے. دین کا کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کوئی جھگڑا پنچایت کی بات نہیں ہے تو کیسا روک سکتے آپ؟ ہاں چندے کے لیے آ رہے ہیں روک سکتے، چونکہ چندہ کرنا مسجد کا کام نہیں ہوتا، لیکن تبلیغ کرنا، دعوت دینا، گشت کرنا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، یہ تو مسجد کا ہی کام ہے. کسی سینٹر والے کو، کسی مسجد والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جماعت کو روکے، شرعی اعتبار سے اس کو اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجازت دینی پڑے گی. ہاں مسجد کا کام نہیں ہے، وہ دوسرا کام ہے، آپ کے اپنی انتظامی مصلحت کی چیز ہے کہ آپ فلاں کو اپنے مخالف کو آنے نہیں دے رہے ہیں، موافق کو آنے نہیں دے رہے ہیں، یا ایسے دوسرے آرگنائزیشن والے ہیں اپنا پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو تعلیم کر رہے ہیں، تعلیم بھی مسجد کا خاص عمل نہیں ہوتا، تعلیم مسجد کے علاوہ بھی ہوتی ہے، مسجد کے عمل میں عبادت ہے. تعلیم ہوتا ہے مسجد کا لیکن مسجد کے تابع ہو کر ہوتا ہے، دوسرے فکر والوں کو موقع نہیں دیا جاتا بہت سی چیزوں کے اندر، اس کی گنجائش نکلتی ہے. لیکن وہ چیز جو خالص لوگوں کو نماز کی دعوت دینے سے، دین کی محنت کرنے سے ہے، اس کو تو نہیں روک سکتے آپ. فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، اور نہ بھڑکا دے تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات سے کہ وہ تم کو روک دے مسجد الحرام سے. انتعتدو کہ کہیں تم ان پر حد سے زیادتی کرنے لگو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, اور مت مدد کیا کرو گناہ کے کاموں میں اور حد سے زیادتی کے کاموں میں, تجاوز عن الحد کے کاموں میں, ظلم کے اندر کسی کی مدد نہیں کرنا. میں ظلم کرنا چاہ رہا ہوں, میرا ساتھ دے رہا نہیں دے رہا, تھوڑی مدد کرنے کی اجازت ہے آپ, آپ کو پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے, تعاون مانگ لیا تو تعاون کر دیا کہ ٹھیک ہے صاحب ہم تعاون کرتے ہیں, اس کی تھوڑی چڑھانی اجازت ہے. گناہ کے کام میں مدد نہیں کر سکتے اور ظلم کے کام میں مدد نہیں کر سکتے, چوری کرنے کا ظلم ہو, کسی کا مرڈر کرنے کا ظلم ہو, کسی کا مال چھیننے کا ظلم ہو, کسی بھی قسم کا کوئی ظلم ہو, لڑائی بھڑائی کا ظلم ہوتا ہے کہ جا کے پیٹ کے آئیں گے, چلو دو چار جو اپنے دوست احباب جمع کر لیے گا, چلو گینگ جو بنتا ہے نا, یعنی فلاں کو مار کے آنا ہے, ارے کیوں کیا کچھ نہیں, وہ جا رہے ہیں, عصبیت جاہلیہ کہتے ہیں اس کو, حمیت جاہلیہ اسی کا نام ہے, کہ ایک آدمی نے کہا کہ میرے کو فلاں کو مارنا ہے, کون کون ساتھ دے رہا, تو چار کھڑے ہو گئے, چل ہم مارنے پیٹنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں, یہ حمیت جاہلیہ کہلاتی. ہاں اس کو مارنے کا جواز اسلامی اعتبار سے ہے, اور آپ نے اسلامی اعتبار سے سمجھا دیا کہ اس کی پٹائی اسلامی اعتبار سے ضروری ہے, پھر کون ساتھ دے گا, یہ تعاون علی البر ہے, یہ نیکی کے کام میں تعاون ہے. لیکن یہ کہ خامہ کا لڑائی بھڑائی میں جو گینگ وغیرہ عام طور پہ کرتے ہیں وہ اسم کے کام میں, عدوان کے کام میں تعاون ہے. فرمایا کہ گناہ کے کام میں تعاون مت کرو اور ظلم کے کام میں تعاون مت کرو. اب جو بھی گناہ ہوگا اس گناہ کے اندر تعاون کی جو شکل ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. گناہ کا کام ہو رہا اس میں آپ نے چندہ دے دیا, یہ بھی تعاون کی شکل ہے. گناہ کا کام ہے اس کو پرموٹ کر دیا, لوگوں میں کہہ دیا کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے اس میں جاؤ بھائی جاؤ بھائی جاؤ بھائی, اپنی زبان سے لوگوں کو ترغیب دے دی, یہ بھی تعاون کی شکل ہے. اور تعاون کی شکل یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے اس میں آپ نے شرکت کر لی. کیوں؟ اس واسطے کہ پرموٹ کرنا, شرکت کرنے سے ہی وہ پرموٹ ہوتا ہے, اور شرکت کرنے سے ہی اس کی موافقت ظاہر ہوتی ہے. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کثر سواد قوم فہو منہم, جو بھیڑ بنانے کے لیے شریک ہو جاتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. کثرت کر دیا خالی, جیسے ہمارے پاس علم وغیرہ اٹھتے ہیں حیدرآباد میں, جب تعزیے کے علم اٹھتے ہیں شیعوں کے, تو ایک سلسلہ چل پڑا ہے بادشاہ کے زمانے سے, بادشاہ صاحب اہتمام کرتے تھے اس واسطے, پبلک تو پھر کرتی ہے الناس والا دینی ملوکی ہیں, اور پھر خصوصیت سے ایک بڑا محل بنایا ہوا ہے جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رکھا ہوا ہے, اور اس میں باضابطہ ہیرے لگے ہوئے ہیں ان کے تعزیے کے پنجے کے اندر, تو وہ ہیرے دیکھنے کے واسطے لوگ الگ پریشان رہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہیرا دیکھیں کہ ہیرا کیسا ہوتا ہے. تو وہ ہیرے جواہرات کا عالم ہے, وہ عثمان علی خان کا ہے, بہرحال وہ پہلے زمانے سے چلتا آ رہا ہے عرصے دراز سے. اب وہ ہوتے ہیں سو پچ سو ڈیڑھ سو دو سو, جو سینہ کو بھی کرنے والے, وہ تازیہ لے کے جانے والے, اور ہزاروں پورے سنی ہوتے ہیں, اور سب لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں پورے, یہاں سے وہاں تک جلوس لگ جاتا ہے, پھر اس میں بازار لگ جاتا ہے, پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا جاترا وغیرہ میں جیسے ہوتا ہے, ہر قسم کی پھنگیاں والے, وہ والے والے پھگے والے, گول گپا والے سب کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر بات ظاہر ہے کہ جب ایک لاکھ پچاس ہزار آدمی چالیس ہزار آدمی اس سے زیادہ کم و بیش آدمی جمع ہو رہا ہے تو وہاں تو بازار لگ ہی جاتا ہے. پھر وہ یہاں سے لے کے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں جا کے ان کو ڈمپ کرتے ہیں پانی میں, یہ بھی عجیب قصہ ہے, جس کی عزت کر رہے ہیں اسی کو گندے پانی میں ڈمپ بھی کرتے ہیں. پھر تو وہاں تک یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کثرہ سوادہ قوم کہلاتا ہے, یہ قوم کی یعنی بھیڑ بڑھانا جس کو ہم کہیں گے, بھیڑ بڑھانے کے لیے شرکت کرے, خالی شرکت کرنے کے لیے. اب جلوس نکل رہا ہے اس میں شریک ہو گئے آدمی, چلو جا کے دیکھ کے آتے ہیں کیا ہو رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے اس میں شریک ہو گئے آدمی, چلو جا کے دیکھ کے آتے ہیں کیا ہو رہا ہے, وہ عمل جو غلط ہو رہا ہے نا اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. اسے جائز نہیں ہے ہر قسم کے جلسے جلوس میں شرکت کر لینا, بھئی یہ 15 اگست کی ہے, یہ 14 اگست کا ہے, جلوس نکل رہا ہے, انہیں آ رہی مدھوبالا, آ رہی یہ آ رہی وہ آ رہی, انہوں بھی ان کے ساتھ میں انہوں بھی باولے تھے, انہیں بالا تھی انہیں باولے تھے, اس میں شریک ہو گئے. اب کوئی جنا والا وہ آتے ہیں, قوال آ جاتے ہیں, بعض مرتبہ جو ہے نا گانے بجانے والے آتے ہیں, موسیقی نائٹ والے آ جاتے ہیں, اور ناچنے گانے والے آتے ہیں, کرکٹر آ جاتے ہیں, فلم کے لوگ آ جاتے ہیں. اب ان کا کوئی جلسہ گیدرنگ ہو رہی, اب اس میں جنا والا اس کا فنڈ ریزنگ کا ٹکٹ خرید لیا, اس میں شرکت کر لیا, یہ سب تعاون علی الاثم میں ہے. تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گناہ کیا ہے اور گناہ کے تعاون کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں. غلط افکار والے ہیں, ان کے فلائرز ہیں, تعاون الاسم ہے، غلط لوگوں کے بیانات ہیں، غلط لوگوں کی کلپس ہیں، غلط لوگوں کے ویڈیوز ہیں، نہ لوگوں کی. اب وہ ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں کہ دیکھو اس نے غلط بول کے کر رہے ہیں، اس نے یہ غلطی کی ہے لہذا میں یہ بھیج رہا ہوں، تم بھی دیکھو کہ دیکھو کیسے اس نے غلطی کی ہے. تو وہ تو جانتا نہیں تھا، آپ نے وہاں تک بھی پہنچا دیا. وہ جانتا نہیں تھا، اس نے پورا واٹس ایپ کا یہاں سے وہاں تک گروپ بنایا ہوا ہے، وہاں اس نے بھیج دیا. دیکھا تم نے کیسا مذاقی ہے، کیسا جوکی ہے، اور کیسا یہ سب تعاون علی الاسم کے حصے ہیں یہ پورے. اور ویڈیو تو ویسے ہی گناہ ہے، یہ تو گناہ ہی گناہ ہے. اگر آپ اس میں تفسیر قرآن کو بھی بھیجے تو گناہ ہے. یہ دیکھیے مولانا کیسی تفسیر کر رہے ہیں، یہ مولانا طارق جمیل کا بیان میں بھیج رہا ہوں. مولانا طارق لا حول ولا قوۃ الا بالله، ویڈیو میں چاہے امام حرم کو بٹھا دو، طارق جمیل صاحب کو بٹھا دو، امیر صاحب کو بٹھا دو، مرکز کے نظام الدین کے کسی کو بھی بٹھا دو، وہ حرام ہے، وہ حرام ہوتا ہے، وہ ویڈیو حرام ہے کیونکہ اس میں تصویر ہے، تصویر حرام ہے. ہاں آڈیو بھیج سکتے ہیں آپ، اور وہ نیکی کے کام کے لیے ہو تو بھیج سکتے ہیں. تو تعاون علی الاسم کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، وہ ہم سمجھنا گناہ کیا ہے، اور گناہ کے اندر تعاون کی شکلیں کیا ہوتی ہیں. گناہ کے اندر تعاون کی شکلوں میں ایک چیز شرکت بھی ہے، اس میں اس گیدرنگ میں شرکت، ایسی گیدرنگ میں شرکت کرنا، ایسی چیزیں خریدنا، ایسی چیزیں بیچنا، ایسی چیزیں رکھنا، یہ سب اس میں آتا ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی دکان اپنے رکھتا ہو تو اس میں اہل باطل کی کتابیں نہیں رکھ سکتا بیچنے کے لیے، کیونکہ تعاون الاسم ہے. اب ہم ساتھیوں کو اپنے متوجہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا خرافات ہے یار، یہ کاروبار ہے، دھندا ہے، لا حول ولا قوۃ. پھر تو وہی ہوا کہ ایک آدمی ناچنے والے کو رکھ کے پیسے کما رہا، تو یہ رکھ کے پیسے کما رہا. پھر تو یہ ہوا کہ ایک آدمی اپنے ہوٹل میں گانا بجانا کر کے کسٹمر بڑھا رہا، تو یہ رکھ کے کسٹمر بڑھا رہا. تو رب اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا پھر؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کدھر چلا گیا؟ اللہ کو رب ماننے کے نتیجے میں حرام سورس کو استعمال نہیں کرنا ہے آمدنی کے لیے. ربوبیت کا جس سے تعلق ہے، پرورش کا جس چیز سے تعلق ہے، اس پرورش والی چیز میں حرام کو، ناجائز چیز کو نہیں رکھنا اللہ کو رب ماننے کے لوازمات میں سے. اگر اس کو رب مانتے ہیں تو پھر گناہ کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں کاروبار چلنے کے لیے، بزنس چلنے کے لیے، کسٹمر آنے کے لیے؟ اللہ کو رب ماننے کے بعد پھر گناہ نہیں، گناہ کو ذریعہ نہیں بنانا ہے. اگر وہ ہوا تو اس میں جو بھی عمل میں شرکت ہوگی وہ تعاون علی الاسم میں آ جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بر اور تقوی میں جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرو، اور اسم اور عدوان میں ایک دوسرے کی مدد مت کرنا. واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. کیونکہ اگر تم نے تعاون علی الاسم کیا، تعاون علی العدوان کیا، تو سزا دیں گے، تو سزا اس کو بھی دیں گے جس نے غلطی کی، اور اس کو بھی دیں گے جس کا سپورٹ اس میں ہے. یہ تعاون کے معنی سپورٹ کرنے کی ہے نا، اور سپورٹ کرنے کی جو شکل ہوگی اسی اعتبار سے اس کو سزا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی فہم نصیب فرمائے. چونکہ شاید ہمارے ساتھی کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے نماز سے پہلے کر لیں. وہ ہو گیا نظم، نماز سے پہلے کھلا سکتے ہو؟ ہاں تو فارغ کر دو، پھر نماز کے بعد کہاں بٹھاؤ؟ تیار ہے؟ ہاں مطلب کھانا لگ گیا کیا؟ وہ تو پھر ہو جاتا، کھا لیتے ہیں، پونے دس کو ہے نا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. درس قرآن کو ادارے رحمت عالم والے مستقل ایکٹیویٹی شمار کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مستقل کام شمار کر رہے ہیں ادارے کے کاموں میں سے. اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کریں، اس کو جمائیں، اور اسی لیے ہمارے بعض ساتھی کھانے کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی متوجہ کریں تاکہ ہمارے ہفتے واری پروگرام کو ایک حصہ ہم بنا دیں ہمارے شریعہ بورڈ کے کاموں میں سے ایک کام کا، اور خواتین کو بھی، مستورات کو بھی اپنے ساتھ لائیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی متوجہ کریں. وہ بندہ رہے گا تو بھی درس قرآن ہوگا، اور بندہ نہیں ہوگا تو بھی ہمارے جو علماء کرام ہیں ان میں سے کوئی انشاءاللہ درس قرآن کا اہتمام کریں گے. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے قرآن پاک کے بعد ہر ہفتہ سننے سنانے کا جو ماحول بنے گا اس سے بہت سی چیزیں آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ایک نفع والا ہمارے واسطے سلسلہ ہو اور حق تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے اور ہماری اصلاح فرمائے, علمی اصلاح ہو جائے, عملی اصلاح ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.